الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جی اللہ تعالی فرما رہے ہیں وان ھذا صراطی اور اے پیغمبر ھذا صراطی اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي یہ میرا راستہ ہے مُسْتَقِيمًا سیدھا سیدھا فَاتَّبِعُوهُ بس لہٰذا اس کے پیچھے چلو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَا اور نہ چلو دوسرے راستے پر فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ کہ ورنہ تم اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے یہ راستے تمہیں ذالکم وصاکم بھی اور لوگوں یہ باتیں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکید کرتے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بنو تو قرآن پاک کی اس آیت میں یہ دسواں حکم دسواں لا آف ہیومینٹی یہ دسواں انسانیت کے جو احکام ہر آسمانی کتاب میں جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ ہے اور وہ کیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا سیدھا ہے ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنَّ هَذَا اور یہ راستہ ہے سیدھا سیدھا اس کے پیچھے چلو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا یہ راستہ اس کے پیچھے چلنا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے تو یہ والا راستہ کون سا والا اور جن راستوں کے پیچھے نہیں چلنا وہ کون سے والے تو اس کا جواب مفسرین نے دیا حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرما کہ اس راستے یہ راستہ جس کو صراط ہے یہ راستہ جو ہے اس سے مراد دین اسلام ہے کچھ مفسرین نے اس سے مراد قرآن بھی لیا کچھ مفسر یہ جو سیدھا راستے والے مراد ہے اسے سورہ انعام بھی لیا مگر اوور آل اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس یہ سیدھا راستہ ہے اسی کو فالو کرو اسی کو چلو اسی پر چلو دوسرے راستوں کو نہیں پکڑو اس سے مراد قرآن اور سنت کا راستہ ہے اور جو راستے قرآن اور سنت سے الگ ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاؤ ایک مشہور حدیث ہے اس حوالے سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے میری سنت تو یہ جو سیدھا راستہ ہے اس سے مراد قرآن اور سنت کا راستہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو مٹی کی جگہ تھی ایسے مٹی والی جگہ تھی اس پہ صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تو آپ نے مٹی میں اپنی انگلی سے ایک لائن بنائی ایک لائن کھینچی اور اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی لائنیں جو دوسری طرف رخ کیے ہوئے تھے وہ بنائے, اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ دیکھو یہ جو لائن ہے نا, یہ صراط مستقیم ہے, یہ سیدھا راستہ ہے اللہ کی طرف جانے والا, اور یہ جو باقی لائنیں جی تھیں ان کی طرف آپ نے کہا یہ دوسرے راستے ہیں, اور ان دوسرے راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان مسلط ہے, یہ دوسرے راستے انسان کو گمراہ کرنے والے راستے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے یہ جو دسواں حکم ہے یہ صحیح سیدھے راستے پہ قرآن اور سنت کے راستے پہ چلنے کا حکم دیا, اور باقی راستوں سے بچنے کا حکم دیا. یہی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہذا صراط مستقیما فاتبعوہ, یہ سیدھا راستہ ہے اس کے پیچھے چلو, اور باقی راستوں سے بچنے کا ولا تتبعوا السبل, اور دوسرے راستوں کی طرف بالکل نہ چلو کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. تو اب کیسے ہم قرآن اور سنت کے راستے پہ چلیں؟ تو اس کا اہم ترین طریقہ یہ جو قرآن میں بھی اللہ نے حکم فرما دیا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو قرآن اور سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ انسان جڑ جائے, ان کی محفلوں میں جڑ جائے, ان کی کلاسوں میں جڑ جائے, ان کے ساتھ ان کے انڈر آ جائے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. جو قرآن اور حدیث, جو قرآن اور سنت چلنے والے متبع سنت اللہ والے علماء ہیں, ان کے ساتھ ان کی قربت اختیار کی جائے, اور اس سے انسان کو جو ہے وہ غلط راستوں پہ جانے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں, گمراہ ہونے سے ان کو بچا لیتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ اہم ترین راستہ, جس کی زندگی میں کوئی بڑا نہیں اس کی زندگی میں شیطان بڑا بن جاتا ہے, جس کی زندگی میں کوئی نیک شخص بڑا نہیں ہے اس کی زندگی میں شیطان بڑا بن جاتا ہے. اس لیے فکر ہونی چاہیے اپنی بھی, اپنے ارد گرد بھی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی ہمارے بچوں کے کوئی سر پہ نیک انسان بڑا نہیں ہے, تو جان لیں کہ اب بچوں کے سر پہ شیطان بڑا ہے. بچوں کو بھی, جاننے والوں کو بھی, آپ اگر کوئی اچھی نصیحت کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. علماء نے اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کے فوائد لکھے ہیں, تو اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کے فوائد یہ آپ کے سامنے آج بیان کیے جائیں گے. اور پہلی چیز, جو لوگ اللہ والوں کے ساتھ جڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ مقام تو ہمیں اپنے نیک اعمال سے ملتا ہے, کچھ نہ کچھ مقام جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. کچھ لوگوں کے دل میں یہ سوال آتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, نیک اعمال سے ملنا چاہیے مقام, اللہ والوں کی صحبت سے مقام کیوں ملتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے اس لیے ملتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بھی ایک نیک عمل ہے, قرآنی حکم ہے. تو ایسا نہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے والا کوئی نیکی کا عمل نہیں ہے اور انسان کو مقام مل رہا ہے, بلکہ یہ ایک بہت اہم ترین عمل ہے, اس لیے اس عمل کی بڑی ویلیو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا علیکم بمجالس العلماء والصالحین, تم پر لازم لازم ہے کہ تم علماء اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. تو یہ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بھی ایک بڑا عمل ہے, مگر اس عمل سے انسان کو مقام حاصل ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں صحابہ کرام آئے, اب دیکھیے صحابہ کرام میں سے کچھ تو بہت عرصہ ساتھ رہے، کچھ تھوڑا عرصہ ساتھ رہے. حدیث پاک میں ایک ایسے صحابی کا تذکرہ بھی آتا ہے جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد اگلی نماز بھی نہیں آئی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا. یعنی ایک نماز بھی اسلامی زندگی میں نہیں پڑھی اور انتقال ہو گیا. اب اتنی دیر کی صحبت اللہ کے نبی کی، مگر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، اور یہ صحابی ہیں اس لیے ان کا مقام پوری امت کے اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب سے اونچا ہے. تو چند گھنٹوں کا اسلام تھا، چند گھنٹوں کی اللہ کے نبی کی صحبت تھی، مگر اس کی برکت سے یہ مقام مل گیا کہ امت کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، امت کے جتنے بھی علماء ہیں، ان سب سے اونچا مقام ہو گیا. تو یہ صحبت کی وجہ سے انسان کو مقام ملتا ہے. یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے اور یہ بڑا عالمانہ پوائنٹ ہے. امید ہے کہ طالبات جو ہیں وہ اس کے اوپر غور کر رہی ہوں گی، غور سے بات سن رہی ہوں گی. اگلی بات جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی تھوڑی عالمانہ گفتگو ہے. اب ماشاءاللہ آپ لوگ عالمانہ ہوتی جا رہی ہیں، تو عالمانہ گفتگو جو ہے وہ آپ کے مناسب ہے. بہرحال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے آ کے ایک سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کون افضل ہے ان دو ہستیوں میں سے. دو بزرگ ہستیوں کا تذکرہ کیا کہ ان دو میں سے کون افضل. ایک انہوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی تھے، یہ پانچویں خلفائے راشدین میں سے بھی تھے. تو امیر معاویہ کا انہوں نے سوال کیا کہ یہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ یہ صحابی نہیں تھے، یہ تابعین یا ان کے بھی بعد میں آنے والوں میں سے تھے، مگر مسلمانوں کے وہ نیک بادشاہ کہ ان کے دور میں مسلمانوں کے اوپر بہت برکتوں والا دور تھا. معاشی برکتیں بھی تھی اور دینی برکتیں بھی تھی، اور امن و امان بھی بہترین تھا، لڑائی جھگڑے بھی نہیں تھے. تو بڑا زبردست دور تھا عمر بن عبد العزیز کا. بہت سارے علماء ان کو عمر ثانی کہتے ہیں کہ ان کا دور حضرت عمر کے دور کا یاد دلاتا ہے. تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ امیر معاویہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی تھے وہ افضل ہیں، ان کا بھی دور تھا، ان کی خلافت میں بہت جنگیں تھیں، مسلمان آپس میں بھی لڑ پڑے، دوسروں سے بھی جنگیں تھیں، معاشی استحکام بھی نہیں تھا، بڑی حالات مسلمانوں کے بہت کمزور تھے ان کے دور میں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں. امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی، عمر بن عبد العزیز کا دور بڑا اچھا تھا مگر صحابی نہیں تھے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے. جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہا کہ وہ مٹی جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں جاتی تھی، جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد پر نکلتے تھے تو وہ مٹی بھی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے. تو دیکھیے مقام جو انسان کو ملتا ہے، اللہ کے یہاں مقام یہ صحبت سے ملتا ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ صحبت سے انسان کو اعمال نہ بھی کیے جائیں، یہ صحبت ایسا بڑا عمل ہے، کم عمل کرنے والے کو بھی بڑا مقام مل جاتا. اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہوئی کہ کم عمل کیے اور مقام بڑا مل جائے گا صرف صحبت میں اللہ والوں کے پاس جانے کی وجہ سے. جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے تو یہ دنیا بہتر ہے جنت سے بھی. کیا بات انہوں نے کی کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے دنیا بہتر ہے جنت سے بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی کیوں، دنیا کیسے بہتر ہو سکتی ہے جنت سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اس لیے بہتر ہے کہ اس دنیا میں تو ہم آپ کے پاس رہتے ہیں، ہر روز آپ کی مبارک زیارت ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں بخش دیا اور ہمیں جنت میں پہنچا بھی دیا تو جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، اور ہمیں جنت میں آپ کی زیارت کا موقع ہی نہیں مل سکے گا، تو ہمارے لیے تو یہ دنیا ہی بہتر ہے. تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مشہور حدیث، آپ نے فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو اب اگر دنیا میں نیک لوگوں سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، تو گو کے اعمال ان کی طرح نہیں ہوں گے، مگر اس محبت کی وجہ سے، یہ محبت کا عمل ہوگا، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی وہیں بھیج دیں گے جنت میں جہاں یہ اللہ والے ہوں گے. اس لیے دیکھیں کیسا مقام ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے، اللہ والوں سے تعلق رکھنے سے. اس تعلق میں کوئی اور غرض نہیں ہے نا، اس میں نہ دنیا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، یہ صرف اللہ کے لیے تعلق ہے. اس لیے اس تعلق کا یہ عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا وزن رکھتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہو. 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن اربوں لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، اور یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوں گے، یعنی اللہ کے بڑے خاص مہمان ہوں گے. ہر بندہ خوف اور ڈر میں ہوگا اور یہ 7 لوگ اللہ کے مہمان نوازی ان کی ہو رہی ہوگی. تو اربوں کھربوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہے کون ایسے اللہ کے مقربین. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 7 میں سے ایک دو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپس میں تعلق محبت رکھا صرف اللہ کے لیے. تو یہ جو علماء سے، اللہ والوں سے، غریبوں سے، یا دیندار لوگوں سے، یا بوڑھوں سے، یہ جو ہم کبھی کبھی محبت کا اظہار جو کر دیتے ہیں صرف اللہ کے لیے، یہ رائے گاہ نہیں جاتا. جو تعلق اللہ کے لیے کیا، جو محبت اللہ کے لیے رکھی، اس سے انسان کو اونچا مقام ملنا ہی ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنا، اس سے انسان کو بہت بڑے بڑے مقام، قیامت کے دن بھی اونچا مقام ملے گا. ہر بندہ اش کرے گا کہ کاش میں بھی اللہ والوں سے دوستی رکھی لے، اور جنت میں بھی مقام ملے گا. دوسرے کہیں گے کہ کاش کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا تو آج ان محلوں میں بیٹھا ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ اللہ والوں کی صحبت، یہ انسان کو سیدھے راستے پہ بھی رکھتی ہے، یہ انسان کو بڑے بڑے مقامات حاصل کرواتی ہے، یہ انسان کو گناہ سے نجات دلواتی ہے. حضرت زازان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو گانا گایا کرتا تھا. زازان رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ، بڑے عالم تھے. فرمایا گانا گاتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ نیک لوگوں کو پتہ نہ چلے، تابعین میں سے تھے، ایک مرتبہ ایک اللہ والے جو ہیں یہ میری گانے بجانے کی مجلس میں آئے اور صرف انہوں نے اتنا جملہ کہا، کاش کہ یہ آواز اللہ کے قرآن کے لیے استعمال ہو۔ اتنی ایک لمحے کا، ایک جملے جتنی صحبت نے اس دل کو بدل دیا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا فائدہ ہوتا ہے، انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں بس میں نے اسی وقت توبہ کی اور میں نے نیت کر لی کہ اب یہ آواز صرف اور صرف اللہ کے قرآن کے لیے استعمال۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو مقام ملتا ہے، اللہ کے یہاں بھی مقام، قیامت کے دن بھی مقام، جنت میں بھی مقام، اور انسان کو اللہ والوں کی صحبت میں گناہ سے نجات ملتی ہے۔ سب سے اہم چیز، اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، عبادت کا شوق نصیب ہوتی ہے۔ اردو کی ایک مثل مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے، کیونکہ وہ بھی عبادت کے شیدائی ہوتے ہیں، جو ان کی صحبت میں آتا ہے ان کو بھی عبادت کا شوق ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ایک عالم ان کی صحبت میں آئے، وہ خود لکھتے ہیں حضرت کے بارے میں کہ میں حضرت کی صحبت میں آنا جانا رکھا کرتا تھا، حضرت سے میرے بیعت کا تعلق تھا۔ تو ویسے عالم دین تھا اور دینی درس دیتا تھا، مدرسے میں پڑھاتا تھا، نمازوں کی پابندی تھی، تہجد کی پابندی نہیں تھی، کبھی پڑھ لی پھر چند دن نہیں پڑھی، پھر پڑھ لی پھر کبھی نہیں پڑھی۔ تو چاہتا ضرور تھا کہ تہجد کی پابندی مل جائے، مگر تہجد کی پابندی تھی نہیں، حضرت کا مرید تھا اور حضرت کے پاس بھی آنا جانا تھوڑی دیر کے لیے کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت کے پاس پہنچا تو جمعے کے دن مدرسے کی چھٹی کا دن تھا، تو سفر کر کے حضرت کے پاس گیا، سیٹرڈے مارننگ کلاس شروع ہونی تھی، تو جیسے تھوڑی دیر کے لیے حضرت کے پاس رہا، پھر میں نے کہا حضرت اجازت دیجیے، میں اب واپس جاؤں، صبح سبق بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، کلاس بھی ہے۔ انہوں کا اتنے سالوں سے حضرت کے ساتھ تعلق تھا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تین دن یہاں ٹھہر جاؤ۔ خود لکھتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ تو حضرت نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ، اور مجھے بڑی جس کو کہتے ہیں نا انکمفرٹیبل، یہ میرے لیے حضرت کا حکم، اب حضرت کا حکم بھی ہے کہ تین دن ٹھہر جاؤ، صبح کلاس پڑھانی ہے، اب وہاں جو ہے محتمم صاحب کو مجھے ایکسکیوز کرنا پڑے گا، اور ایک بہت ہی گھر میں بھی بتانا پڑے گا، بیگم کو بھی بتانا پڑے گا، یہ حضرت نے مجھے تھوڑا سا مشکل میں ڈال دیا، تو تھوڑا سا کہتے ہیں میں پریشان بھی ہوا، مگر آخر کو میں نے سوچا کہ جی اللہ والے ہیں، پہلی مرتبہ حکم انہوں نے دیا ہے کہ تین دن یہاں ٹھہر جاؤ ہماری اس خانقاہ پر۔ کہنے لگے کہ میں ٹھہر گیا اور تین دن حضرت کے پاس رہا۔ ظاہر ہے وہاں پہ تو ماحول ایسا تھا خانقاہ پر، نصیحت کا، نیکی کا، سب عبادت کر رہے تھے، تو تین دن خوب عبادت کا موقع بھی ملا۔ تین دن پوری کرنے کے بعد پھر میں نے اجازت مانگی، حضرت نے فرمایا ہاں اب آپ چلے جائیں۔ تو تین دن بعد میں واپس گھر آیا، سفر کر کے، چند گھنٹوں کا سفر تھا، فرمانے لگے کہ چند گھنٹے سفر کر کے جب واپس پہنچا تو پیچھے سے خبر آئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، عمر رسیدہ تھے۔ کہنے لگے مجھے بہت ہی افسوس ہوا کہ شیخ کا انتقال ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں، آنسو نکل آئے، مگر ایک چیز میں دل مطمئن ہوا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے جو مجھے آخری حکم کیا کہ تین دن ٹھہر جاؤ، میں نے ان کا حکم مان لیا، تو اس پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مگر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے مجھے خوشی یہ ہوئی کہ حضرت کے اس حکم ماننے کی برکت تھی، تین دن اس خانقاہ میں اس ماحول میں رہنے کی یہ برکت تھی کہ اگلے 3 سال متواتر تہجد کی توفیق ملی، عبادت کا ایسا شوق ہو گیا۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ والے جو اللہ والوں کی جو نیک لوگ عبادت خوب کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ والوں کی صحبت خوب اختیار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور انہوں نے بھی بزرگوں کی بڑی صحبت اختیار، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال ایسے گزرے کہ رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی پوری رات عبادت میں گزر جاتی۔ کیسا عبادت کا شوق، دل میں اللہ کی محبت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ نعمت ملتی ہے اللہ والوں کی صحبت۔ تو جب انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ صراط مستقیم، جس راستے پہ اللہ تعالیٰ چلنے کا حکم فرما رہے ہیں اس راستے پہ چل پڑتا ہے، غلط گمراہ کن راستوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، غلط راستوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، یہ عاجز ایک مرتبہ پھر اس مبارک آیت کا ترجمہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہ راہ ہے میری، مستقیمہ سیدھی راہ، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ چلو دوسرے راستوں پہ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ تمہیں جدا نہ کر دی، تمہیں جدا کر دیں گی اللہ کے راستے سے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، اور یہ حکم کر دیا ہے تم کو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں۔
یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تانم آخر، ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.